بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد سنی الیاس. ناظرین کرام, ہم نے قرآن مجید پر غور و فکر کے سلسلے کا آغاز کیا تھا. گزشتہ کئی نشستیں قرآن مجید کی ابتدائی سورہ کے تعارف اور ان کے اندر جو زیر بحث مضامین ہیں ان کو سامنے رکھ کے غامدی صاحب سے ہم نے استفادہ کیا تھا. لیکن ہماری یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ سیریز کے دوران ہم روک کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوالات جو آپ لوگوں کی جانب سے موصول ہوتے ہیں وہ بھی غامدی صاحب کی خدمت پر رکھیں, اور کچھ عہد حاضر کے قریبی نئے مسائل ان پر بھی غامدی صاحب سے استفادہ کریں. اسی سلسلے کی نشست آغاز کرتے ہیں. سابق مسئلہ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں, آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ ملکہ برطانیہ رحلت فرما چکی ہیں, دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. ویسے تو دنیا بھر میں بے شمار حکمران ہیں اور آئے دن ہم سنتے ہیں لوگ اپنا وقت پورا کر کے ہر شخص نے دنیا سے لوٹنا ہے, لیکن ملکہ برطانیہ ایک پورا کا پورا عہد اپنے اندر سمیٹے ہوئی تھی. ہم جب سے پیدا ہوئے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہوگا اس وقت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک تخت پہ ایک عورت برجمان ہے, اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں تدبر, اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں ٹھہراؤ, اور پوری کی پوری دنیا کے اندر ایک عزت کے مقام پر وہ فائز تھیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ پورا کا پورا یہ عہد جو ملکہ برطانیہ کا تھا, اور اس کے سیاسی اثرات کو آپ کیسے زیر بحث لاتے ہیں, چونکہ آپ کا ایک پس منظر بھی ہے تاریخ کا اور عمرانیات کا, کیا اثرات مرتب ہوئے اور یہ جو نظام ہے جس کو وہ لے کر چل رہی تھیں اس سے نتیجتاً کیا حاصل ہوتا ہے؟
یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک زمانہ رہا ہے اور وہ صدیوں کو محیط ہے جس میں فتوحات کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوتی تھیں. اس کو کوئی بری چیز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ایک قوم حملہ‌آور ہوئی ہے, اچھی قیادت لے آئی ہے, اگر کسی ملک میں اس کے نتیجے میں خوشحالی آ گئی ہے, لوگوں کے حالات بہتر ہوئے ہیں, تو بادشاہ سلامت کے لیے زندہ باد کے نعرے لگ جاتے تھے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ خود مسلمانوں نے دنیا کے بہت سے علاقوں پر حکومت کی. اس کا پس منظر کیا تھا, مذہبی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت تھی, وہ اس وقت موضوع نہیں ہے. تاہم جن قوموں پر انہوں نے حکومت کی ان کے لیے تو وہ فاتحین ہی تھے. فاتحین اور مفتوحین کے درمیان جو تعلق پیدا ہوتا تھا وہ تعلق وہی تھا جس کو ہم رعایا اور بادشاہ کا تعلق کہتے ہیں. یہ بادشاہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان کی نفسیات کے ایک تقاضے کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح دنیا میں وجود بخشا ہے کہ وہ ایک ماں باپ کے ہاں جنم لیتا ہے. ماں باپ کے ہاں جنم لیتا ہے تو گویا ایک ماں اور ایک باپ, یہ دو رشتے اس کے وجود کی ضمانت بن جاتے ہیں. اس کو یہ ساری زندگی محسوس ہوتا رہتا ہے کہ میں کسی کے سایہ شفقت میں ہوں, میں کسی کے آغوش محبت میں ہوں. تو ماں کی ممتا ہو یا باپ کی شفقت, محبت, تعلق, اثار, یہ چیزیں انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتی ہیں اور بڑے نازک مرحلوں میں اس کے لیے بڑا سہارا بنتی ہیں. یہی چیز قومی سطح پر بادشاہوں کے وجود میں انسان کو مجسم ہوتی ہوئی لگتی تھی. چنانچہ ایک بڑا غیر معمولی مکالمہ ہے, اگر آپ اس کو بائبل میں پڑھیں, کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ نے جو نظم ان کے لیے قائم کیا تھا اس پر اپنے اضطراب کا اظہار کیا. یہ سمع النبی کے زمانے میں قرآن نے بھی نقل کیا ہے اور بائبل میں اس کی تفصیلات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظم وہی تھا کہ تمہارے اندر سے جو اہلیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ذمہ داریاں دی جائیں. آپ نے بائبل میں دیکھا ہوگا کہ سیدنا موسیٰ جب معاملات خود چلا رہے تھے تو ان کے خسر تشریف لائے یترو, اور انہوں نے آ کے ان کو نصیحت کی کہ کیا تم سارا سارا دن ان کے مقدمات سنتے رہو گے؟ تو یہاں کوئی ایسا نظم بننا چاہیے جس میں تمہارے نائبین یہ کام انجام دیں. نظم چھوٹا ہو یا بڑا, اس کو تنہا ایک فرد کے لیے سنبھالنا آسان نہیں ہوتا. آپ کے علم میں ہوگا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نقبہ مقرر کیے تھے, تو اسی طریقے سے قضات مقرر کیے گئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے, اور یہ خیال کیا گیا کہ اب جب ایک خدا کا پیغمبر موجود ہوتا ہے اور یہ قضات موجود ہیں تو یہاں کسی اور نظم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہی نظم پسند بھی تھا. اس میں ایک بڑا خوبصورت مکالمہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم تو میری منتخب قوم ہو اور تمہارا بادشاہ میں خود ہوں. یعنی اس کائنات کا پروردگار ہے, اس کی بادشاہی میں براہ راست تم زندگی بسر کر رہے ہو. اور یہ بات بالکل حقیقت تھی, کیونکہ خدا کا پیغمبر ہر وقت موجود ہوتا تھا. بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آتا چلا جاتا تھا. کفینا من بعد بالرسل, قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا پیغمبر آتا تھا, بلکہ وہ اس کو مسا کر کے منصب پر فائز کرتا اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی قائم ہے, پیغمبر اللہ تعالیٰ کی زمین پر نمائندگی کر رہے ہیں اور قضات کا نظام موجود ہے. اسی طرح سے جو غیر معمولی شخصیات سیدنا موسیٰ کے بعد تھیں, ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ دو ہی لوگ تھے, یوشع اور کالب. یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا. تو ان کو بھی ایک طرح سے خلفائے راشدین کی حیثیت ان کے بعد حاصل رہی. چنانچہ بائبل میں آپ ان کی سرگزشت پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں خلفائے راشدین نے علی منہاج النبوہ حکومت کی ہے, انہوں نے بھی حکومت کی. تاہم ایک وقت ایسا آیا کہ سمع النبی کو خود بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے.
اچھا,
یعنی جس طرح دوسری قوموں کے بادشاہ ہیں اسی طرح ہمارا بھی بادشاہ ہونا چاہیے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی کہ بادشاہ آئے گا تو وہ تو پھر مظالم کرے گا, وہ تمہارے ہاں سے اپنی مرضی کا لگان لے گا, مرضی کا خراج لے گا. معاملات اس انصاف پر نہیں رہیں گے جو اس وقت تمہیں میسر ہے. وہ تمہاری لڑکیوں کو کنیزیں بنائے گا, اپنے دربار میں زینتوں کا مظاہرہ کرے گا, تمہاری تذلیل بھی کرے گا. تو اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب منظور ہے لیکن بادشاہ ہونا چاہیے.
جی اچھا.
تو یہ اصل میں انسانی نفسیات کا وہ اظہار ہے کہ قوم اپنے تفوق کی اور اپنی برتری کی تجسیم دیکھنا چاہتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ سے جو نظام تجویز کیا ہے وہ وہی ہے جس کو قرآن مجید نے ایک جملے میں سمو کے بیان کر دیا کہ امر ہم شورا بینا ہم. یعنی تمہارے درمیان یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرر ہوگا, اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تقرر نہیں ہوگا تو اپنے مشورے سے, اپنی رائے سے تم اپنے حکمران منتخب کر لو گے. تو یہ دونوں ہی چیزیں تھیں, لیکن لوگ راضی نہیں ہوئے تو پھر بادشاہ کا تقرر کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کو یہ ذمہ داری دی گئی, اور اس موقع پر یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو علم میں بھی تم پر برتری دی ہے اور جسم میں بھی برتری دی ہے. ظاہر ہے اس وقت جسمانی طاقت کی بڑی اہمیت تھی, اور اسی طرح کے لوگ تھے جو قوموں کے ہیرو بنتے تھے. خود داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب جالوت کو شکست دے دی تو اس موقع پر وہ قوم کی آنکھوں کا تارہ بن گئے. یعنی جو اس زمانے کا تمدن تھا جس کو آپ قبائلی تمدن کہیں, تو اس میں یہ چیزیں بڑی اہمیت رکھتی تھیں. یہ مکالمہ یہ بتاتا ہے کہ انسانی نفسیات کا کیا پہلو ہے جس کی تسکین اس سے ہوتی ہے. تو بادشاہی کا یہ نظام وہاں بھی قائم رہا, بعد میں سلیمان و داؤد کی بادشاہی قائم ہوئی. خود ہمارے ہاں جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ اتنی بڑی سلطنت میں وہ نظام نہیں قائم رکھا جا سکتا جو خلفائے راشدین کے زمانے میں جزیرہ نمائے عرب تک ہم قائم رکھنے میں کامیاب تھے, تو انہوں نے بھی بادشاہت کی ابتدا کر دی.
ٹھیک,
ملوکیت کی ابتدا کر دی. اگرچہ یہ فرق تھا کہ یہاں ملوکیت اس قانون کی پابند تھی جو اللہ کا پیغمبر دے کر گیا تھا اور جس کو فقہا علماء آگے مدون کرتے چلے جا رہے تھے. یعنی یہ ایک فرق تو موجود تھا, لیکن بہرحال ملوکیت یا بادشاہی کی ابتدا کر دی گئی. تو بادشاہت اس لحاظ سے انسانی نفسیات کی ایک خاص نوعیت کی تسکین کرتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا ایک نتیجہ بھی نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوگا وہ حکم دے گا, اس کی زبان قانون ہوگی, جیسے پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے اس کو سات خون معاف ہوں گے. تو یہ چیز لوگوں کے لیے بڑے اضطراب کا باعث بنتی تھی. بتدریج انسانی شعور نے اس کو جمہوری روایات کا تابع کرنا شروع کیا. چنانچہ وہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں جن کو اب ہم دور حاضر کی سیاسی اقدار کہتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو چار ہی چیزیں ہیں, لیکن ایک دن میں وجود میں نہیں آئیں, ان کی عمر بھی ابھی بہت زیادہ نہیں ہے. یہ پچھلی صدی میں نمایاں ہو کر, متعین ہو کر لوگوں کے لیے اقدار کی جگہ پر آ کر قائم ہو گئی ہیں.
ٹھیک.
یعنی قانون کی حکمرانی ہو, بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے, انسان کو اگر وہ کوئی قومی حیثیت رکھتا ہے تو یہ موقع ملے کہ وہ اپنی حکومت الگ سے قائم کر سکے, جس کو قوموں کے حق کے خود ارادی کی صورت میں تسلیم کیا گیا اور جمہوریت کے طریقے پر دنیا کا نظم چلایا جائے. اب ظاہر ہے کہ جو بادشاہتیں پہلے قائم تھیں ان کو اس نظم میں تبدیل ہونا تھا, ان اقدار کا پابند ہونا تھا. تو یہ جو ملکہ برطانیہ کا آپ نے ذکر کیا, یہ اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی شخصیت تھیں کہ یہ تبدیلی ان کے زمانے میں آئی ہے.
اچھا.
یعنی آنی تو بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی, ظاہر تاریخ تو 1215 کے میگنا کارٹا سے شروع ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ فوراً بادشاہی ختم نہیں ہو گئی تھی یا بادشاہی کے اختیارات بالکل آئینی یا دستوری نہیں ہو گئے تھے. ایک لمبا عرصہ اس میں گزرا ہے اور اس میں پے در پے تبدیلیاں آئی ہیں, اور وہ تبدیلیاں بھی بہت سے مراحل سے گزری ہیں. لیکن جن چیزوں کو آج ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ اس طرح کے وزراء اعظم ہونی چاہیے, اس طرح کی جمہوری روایات ہونی چاہیے, اس طرح بنیادی حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے, عدلیہ کو اس طریقے سے کام کرنا چاہیے, اس کا ظہور آخری درجے میں اس دور میں دیکھا گیا ہے. اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں ظاہر ہے اس سے تھوڑا عرصہ پہلے دونوں جنگیں ہوئی ہیں, اور ان دونوں جنگوں نے اس فتوحات کے دور کو بھی ختم کیا ہے اور دنیا میں ایک دوسری نوعیت کا نظم بنا ہے جس کو ہم اقوام متحدہ کی صورت میں دیکھتے ہیں. عالمی قانون میں, بین الاقوامی روابط میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں. خود اس سے بہت پہلے آپ یہ جانتے ہیں کہ جمہوری روایات ہی کی بنیاد پر امریکہ کا دستور بن چکا تھا اور وہاں پر ایک بالکل دوسرا نظام اختیار کر لیا گیا تھا. خود امریکی قوم نے بھی, جو ظاہر ہے کہ یہی قوم تھی, ملکہ عالیہ یا بادشاہ سلامت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا اور آسٹریلیا میں وہ روایت اسی طریقے سے قائم رہی, اور دنیا کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن میں اب بھی اسی طریقے سے قائم ہے. تو اس لحاظ سے جمہوریت کا جو سفر ہے اس کی گویا آخری علامت کی حیثیت وہ رکھتی تھیں کہ بادشاہت تدریج کے ساتھ کس طرح ایک جمہوری نظم میں تبدیل ہوئی ہے. اسی وجہ سے عام زبان میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ برطانیہ ہی در حقیقت جمہوریت کی ماں ہے. یعنی گویا بادشاہت کے آغوش میں جمہوریت نے جنم لیا ہے اور پھر پروان چڑھی ہے, پھر اس کی روایات قائم ہوئی ہے, پھر ان روایات نے اقدار کی صورت اختیار کی ہے, پھر دنیا بھر میں اس کو سامنے رکھ کر لوگوں نے نظم بنانے کی سعی کی ہے. اور زیادہ تر ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو اسی طریقے کو اختیار کیا گیا ہے. خود ہمارے ہاں بھی جو پارلیمانی نظام ہے وہ برطانوی روایات ہی کی بنیاد پر قائم ہوا ہے. یعنی ہمارا دستور اسی طریقے سے بھارت کا دستور, دونوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں یہی کوشش کی گئی ہے کہ ایک مملکت کا سربراہ ہونا چاہیے جس کو لوگ ایک باپ کی حیثیت سے دیکھیں, جو پوری ریاست کی نمائندگی کرے اور ریاست گویا اس کے وجود میں لوگوں کو نظر آئے. وہ ان چیزوں کا پابند نہ ہو جو جمہوری روایات کے تحت حکومتوں کے بدلنے کی صورت میں پیش آتی ہیں, جس میں کوئی ایک اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے, کوئی ایک وزیر اعظم بن جاتا ہے, پھر ایک چپکلش ہوتی ہے. وہ ان سے بالا تر ہو کر ریاست کی نمائندگی کرے. تو ہم نے اس کے لیے صدر کا عہدہ تخلیق کیا ہے, جو میرے نزدیک ایک بالکل ہی انسانی فطرت سے ابا کر کے اختیار کیا گیا ہے.
اچھا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہت جس طرح کا تسلسل دیتی ہے اور جس طریقے سے ایک ایسی شخصیت کو لے آتی ہے سامنے کہ جو اس طرح کی کشمکش سے بلند ہو, وہ ہمارے ہاں 5 سال کے لیے منتخب ہونے والا صدر نہیں لا سکتا. نہ وہ حیثیت اس کی بنتی ہے, نہ وہ اس طرح سے سیاست سے بالا تر ہو سکتا ہے. سیاسی جماعتیں ہی ظاہر ہے اس کا انتخاب کرتی ہیں, اور عام طور پر ادھر حکومت تبدیل ہوتی ہے, ادھر وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. آدمی 2 دن کے اندر اپنے پورے وجود کی شناخت ختم نہیں کرتا. یہ تو ایک عمر بھر کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک شخصیت لوگوں کے لیے باپ یا ماں کی حیثیت اختیار کر لے. تو ملکہ برطانیہ نے یہ حیثیت اختیار کر لی تھی, اور 70 سال کا عرصہ معمولی عرصہ نہیں ہوتا, اس میں وہ حکومت کرتی رہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو تبدیلی وہاں آئی تھی اور صدیوں میں آئی تھی, وہ تبدیلی جب بالکل آخری مرحلے پر پہنچی ہے اور وہ زمانہ ان کو 50, 60, 70 سال کا ملا ہے جس میں وہ ان روایات کو آگے بڑھاتی ہیں, تو وہ گویا جو کچھ وہاں ہوا تھا اس کی ایک ایسی تصویر بن گئی تھی کہ اگر کوئی آئینی اور دستوری حکومت کو دیکھنا ہو تو کہا جا سکتا تھا کہ بادشاہت اور جمہوریت کا امتزاج پیدا کر کے برطانیہ جو نمونہ پیش کیا ہے اس نمونے کو اگر آپ مجسم دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ گویا ایک پوری تاریخ جو فتوحات کے دور سے پھر جمہوریت دور میں بدلی ہے اس تاریخ کا ایک علامتی اظہار تھی ان کی شخصیت. اور برطانیہ میں جو بھی یہ بادشاہ آئے گا اس کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا کہ ان روایات کو قائم رکھے. یعنی انہوں نے اپنے وقار کو بھی قائم رکھا, مختلف موقعوں پر بڑا غیر معمولی کردار بھی ادا کیا, اور جو نظم پیدا ہو گیا تھا جس میں اب عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں, جس میں قانون کی بالادستی قائم ہے, جس میں جمہوری اقدار کی بنیاد پہ اوپر وزرائے اعظم منتخب ہوتے ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اس میں انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی اور اس نظام کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اس سب کے باوصف کہ بادشاہت کے معاملے میں لوگوں کے ہاں بہت ابا پیدا ہوئی اور خود امریکہ اس سے بغاوت کر چکا تھا لیکن ان کی بادشاہت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا اور لوگ ان سے محبت کرتے رہے. اس سے خود یہ سبق ملتا ہے کہ ریاست کا نظم جب بھی قائم کیا جائے گا تو جس کو ہمارے ہاں ہماری دینی تعبیر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے الجماعہ اور السلطان کہا ہے, یعنی ایک علاقے میں جب آپ کا نظم قائم ہوتا ہے تو یہ ریاست ہے جس کو آپ دور جدید میں کہتے ہیں. ریاست کے موجودہ تصورات ظاہر ہے اس کو ایک اعتباری شخصیت بنا دیتے ہیں لیکن اپنی روح کے لحاظ سے وہ ایک جماعت یا ایک قوم کے اجتماعی وجود کا اظہار ہے, گویا اس نے اپنے اندر ایک نظم پیدا کر لیا ہے. تو ہمارے اس کو الجماع یا سلطان کہا گیا. تو اس طریقے سے ریاست کی نمائندگی کرنے والی شخصیت کیسی ہونی چاہیے, اس کے لیے کیا نظم بننا چاہیے, یہ واقعہ ہے کہ انسانی شخصیت اور انسانی نفسیات اس طرح کے معاملات میں جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس کا ایک اچھا نمونہ ان کی شخصیت تھی. اور یہی چیز ہے کہ جس کو پیدا کرنے کی صحیح ہمارے ہاں مختلف دساتیر میں کی جاتی ہے جو بہت کامیاب نہیں ہوئی.
ٹھیک ہے, بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا اور تاریخ کے پورے منظرنامے میں رکھ کے کہ کیسے یہ جو ملکہ برطانیہ کا ایک کردار تھا دنیا کے اسٹیج پر ایک تبدیلی کی بھی علامت بنا. آگے بڑھاتے ہیں, اچھا آپ نے ایک بات فرمائی غام صاحب کہ یہ انسان جو ہے وہ خون گرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر, اقبال نے بھی اس کو تعبیر کیا کہ چاہتا ہے مجسم کوئی چیز ہو شخصیت ہو. ملکہ برطانیہ صرف برطانیہ ہی کی سربراہانی بلکہ کل ملا کر 16 ممالک تھے جن کی وہ سربراہ تھیں, آئینی ملکہ تھیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے یہاں بڑا تصور ہوتا ہے, بحث کی جاتی ہے کہ بھائی ریاست کی جغرافیائی حدود کے اندر ہی رہ کر آپ مثال کے طور پر ریاست کا نمائندہ بن سکتے ہیں, کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ایک پورا کا پورا مجموعہ بن گیا ممالک کا جن کی وہ نمائندگی کر رہی تھیں اور اگرچہ جغرافیائی لحاظ سے بہت دور تھے. سوال میں آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارے 50 سے زائد ممالک ہیں, ہر جگہ پہ ٹرموائل نظر آتا ہے, سیاسی عدم استحکام نظر آتا ہے, حکومتیں بھی ہیں, دساتیر بھی ہیں, جمہوریتیں بھی ہیں, کہیں کہیں تو بادشاہتیں بھی ہیں, لیکن ہم کیوں اس طرح کا کیا کوئی نظام پیدا کر سکتے ہیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو پھر اس کی دینی عقلی بنیاد کیا ہوگی؟
ہمارے ہمیں یہ تاریخ موجود تھی لیکن ہم اس کو تدریج کے ساتھ ایک جمہوری نظام میں تبدیل نہیں کر سکے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک موقع کے اوپر تجزیہ کر کے یہ بتایا تھا کہ جب پہلا چیلنج درپیش ہوا, یعنی آپ کی حکومت ایک سلطنت میں بدل گئی اور سلطنت اتنی وسیع تھی کہ وہ گویا 3 براعظموں کی سرحدوں کو چھو رہی تھی, یہ صورتحال جب پیدا ہوئی تو کوئی ایسا نظم اب وجود میں آنا چاہیے تھا نا جس میں آپ امرہم شورا بینہم کے طریقے پر کوئی ایوان نمائندگان بنا سکتے. یعنی ارباب حل و عقد کے تعین کے بغیر وہ اعتماد تو ان کو حاصل نہیں ہو سکتا کہ اب وہ جس کے بارے میں فیصلہ کر لیں لوگ اس کو قبول کر لیں گے. تو یہ ہم پہلے مرحلے میں نہیں کر سکے. بعد کے زمانوں میں بھی ایسا نہیں ہو سکا اور اصولاً یہ بات مان لی گئی کہ اب جو ملوکیت کا نظم قائم ہو گیا ہے اس کو قائم رہنا چاہیے. ہمارے ہاں سلطنت کی یہی علامت ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ اس میں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہونے لگ گئیں, ایک سلطان کی تعبیر اختیار کی گئی جس کے تحت بہت سے علاقے تھے جن میں الگ الگ حکومتیں وجود میں آ گئیں. تاہم مسلمانوں کے ہاں عثمانیوں نے ایک مرکزی تصور قائم کیے رکھا, یعنی سلطنت عثمانیہ کی صورت میں, اور خلیفہ کا لفظ ہمارے ہاں بالکل یہی صورت اختیار کر گیا. ظاہر ہے اس کی ایک پوری تاریخ تھی کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا صدیق مسلمانوں کے حکمران ہوئے تو ان کو خلیفۃ الرسول کہا گیا, تو اس سے یہ اصطلاح اختیار کر لی گئی. اور پھر بعد میں بھی جو حکمران بنے ان کو عام طور پہ خلفائی کہا جاتا تھا, تو خلافت عثمانیہ کی صورت میں 1924 تک ہمارے پاس بھی یہ تاریخ موجود تھی. اس تاریخ کو جس طرح سے پوری امت مسلمہ کے اندر ایک وحدت کی نمائندہ کی حیثیت دی جا سکتی تھی, وہ اگر ہم بھی دینے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ ایک بڑا غیر معمولی کارنامہ ہوتا. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اتنے اضمحلال میں جا چکا تھا کہ خود سلطنت عثمانیہ کے بہت بڑے حصے تھے یا مسلمانوں کی ریاستوں کے بہت بڑے حصے تھے کہ جو دوسری قوموں کے قبضے میں آ چکے تھے, یعنی وہ اب ان کی فتوحات کی زد میں تھے. اور مسلمان ہندوستان میں بھی ایک مفتو قوم کی حیثیت رکھتے تھے, افریقہ کے بہت سے علاقوں میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو چکی تھی. سلطنت عثمانیہ جیسی کچھ بھی باقی رہ گئی تھی پہلی جنگ عظیم میں, جب سلاطین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جرمنی کا ساتھ دیں گے تو اس کے نتیجے میں شکست ہو گئی, اور شکست کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا. تو یہ ایک بڑا حادثہ تھا, اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس وقت کیا جذبات تھے. انہوں نے کوشش کی پوری کہ وہ اپنی اس وحدت کو قائم رکھ سکیں اور یہ خلافت ختم نہ کی جا سکے, لیکن خود ترکوں نے اس کو ختم کر دیا, یعنی وہ اپنے اندر ہی سے ختم ہو کر رہ گئی. تو جو وحدت کی ایک علامت تاریخ نے ہمیں دی تھی وہ تو قائم نہیں رہی. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز جب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اس کو آپ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے, یعنی تاریخ بار بار نہیں بنائی جا سکتی. لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہو گیا, اور وہ یہ کہ جزیرہ نمائے عرب میں جو ظاہر ہے مسلمانوں کا مرکز ہے, قلب کی حیثیت رکھتا ہے, جس میں حرمین ہے, وہاں پر بادشاہت قائم ہو گئی.
اچھا,
یعنی یہ اچھا ہوا برا ہوا اس وقت موضوع نہیں ہے, لیکن بادشاہت قائم ہو گئی, اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی بادشاہت قائم ہے. وہ اگرچہ دور حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کا لحاظ کر کے اس کو ایک دستوری اور آئینی بادشاہت میں تبدیل نہیں کر سکی, جو اگر ہو جاتا تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ممکن ہے کہ یہ بادشاہت بھی برطانیہ کی بادشاہت کی طرح مسلمانوں کے لیے ایک گویا ابدیت کی علامت بن جاتی, یعنی ان کے پورے قومی وجود کی علامت بن جاتی. لیکن بہرحال توقع کی جا سکتی ہے کہ شاید وقت آمادہ کر دے گا اور آہستہ آہستہ وہاں پر بھی اسی طرح سے بادشاہت کے تحت ہی سے ہی ایک جمہوری نظام وجود میں آ جائے گا. حرمین کی جو حیثیت ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بالکل ایک مرکز کی ہے مسلمانوں کے لیے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب اقبال نے اسرار خودی میں مسلمانوں کے لیے ایک مرکز پر گفتگو کی ہے تو اس میں بیت الحرام ہی کو یہ حیثیت دی ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو شخص بھی اسلام کی تاریخ پر نگاہ رکھتا ہے وہ یہ مانے گا کہ یہ خود خدا کا قائم کیا ہوا مرکز ہے. یعنی یہاں جس طریقے سے بنی اسرائیل کے ہاں اللہ کی حکومت قائم ہوئی, حکومت الہیہ قائم ہوئی اور پیغمبروں کے ذریعے سے قائم کی گئی, بالکل اسی طریقے سے یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکومت الہیہ قائم ہوئی, اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اس کو خلافت علی منہاج النبوہ کی صورت میں دیکھا, پھر ملوکیت کا نظام آ گیا. اب وہ ملوکیت کا نظام ہے کہ جو اس وقت بھی یعنی ایک نئے خاندان کے ذریعے سے قائم ہے
جی,
اور اس بادشاہت کو مسلمان محبت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں, اس لحاظ سے کہ وہ خادم الحرمین ہے اور حرمین کے ساتھ مسلمانوں کا ایک خصوصی تعلق ہے, مسلمان اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہمارا خیال تھا کہ ہم پاکستانی میں صرف یہ جذبات رکھتے ہیں, لیکن یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم جب ملیشیا میں 10 سال ہم نے گزارے تو وہاں بھی ہم نے لوگوں میں دیکھا کہ یہ جذبات اسی طریقے سے موجود ہیں, بلکہ وہاں کے حکمران بھی اس تعلق کا اظہار کرتے ہیں بہت سے موقعوں کے اوپر. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں وہ جزیرہ نمائے عرب کے ساتھ, حرمین کے ساتھ, حرمین کے حکمران کے ساتھ ایک تعلق کا احساس کرتے ہیں. تو اگر مسلمانوں کے ہاں بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی کہ ان کی تمام حکومتیں وہی تعلق حرمین کے حکمران کے ساتھ قائم کر لیتی جو کینیڈا کا اور آسٹریلیا کا ملکہ برطانیہ کے ساتھ قائم.
اچھا,
تو یہ حقیقت ہے کہ وہ جو خلافت کے لیے یا ایک مسلمان کی پوری قوم کہیے آپ یا پوری امت کہیے, اس کے لیے ایک باپ کا تصور ہوتا ہے, وہ تسکین انسانی نفسیات کو میسر آ جاتی. اور یہ چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک تو ہے کہ ان سب چیزوں سے بالکل بالاتر ہو کر کوئی ایسا نظم قائم ہو جائے کہ جس میں لوگ نہ کسی بادشاہ کو دیکھیں, نہ کسی حکمران کو دیکھیں, نہ جاہو جلال کو دیکھیں, وہ سیدنا صدیق اور عمر کی بادشاہی ہو, وہ تو دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ روز آپ اس کو دیکھ سکیں، لیکن یہ آپ کے علم میں ہے کہ اب بھی مسلمان سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک خلافت ہونی چاہیے، ان کی تمام حکومتیں ایک حکومت میں بدل جانی چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ چیز اس سے پہلے بھی فتوحات کے نتیجے میں ہوئی تھی، آج بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ دستوری حکومت کے تعلق کو قبول کر لیں تو یہ چیز آپ چند گھنٹوں میں حاصل کر سکتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور اس کے نتیجے میں یہ تسکین بھی ہو سکتی ہے. یعنی کیا کرنا ہے مختلف ملکوں کے اندر، آپ کی جمہوریتیں ہیں، آپ اپنا نظم چلائیں، اپنے طریقے پہ کام کریں، وہی تعلق پیدا کر لیں جو تعلق میں نے عرض کیا کہ اس وقت بھی آپ آسٹریلیا اور کینیڈا جیسے بڑے ملکوں کا جزیرہ نمائے برطانیہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. ان کے ساتھ اس تعلق کی بنیاد نسل کا، زبان کا اور بہت سی دوسری ثقافتی روایات کا ہم آہنگ ہونا ہے. ہمارے پاس بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی اسلام، مسلمان، مذہب، مذہبی تعلق، حرمین، یہ ساری چیزیں ہیں. تو بڑی حد تک وہ تسکین میسر آ سکتی ہے جو انسانی نفسیات کی بعض صورتوں میں غیر معمولی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے کوئی فساد بھی پیدا نہیں ہوگا. اس لیے کہ جمہوری روایات تو آپ قائم رکھ سکتے ہیں، اور اپنے ہاں اسی طرح جمہوری طریقے سے وزرائے اعظم کا انتخاب کر کے جس طرح سے ان ممالک میں حکومتیں چل رہی ہیں، اور وہ چاروں چیزیں جن کو میں دور حاضر کی اقدار کہتا ہوں، سیاسی اقدار کہتا ہوں، وہ ہر جگہ ملحوظ ہیں. یعنی قانون کی حکمرانی، جمہوریت، لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور قوموں کا حق خود ارادی. تو اس کی بنیاد پر اگر یہ 50 سے زیادہ ملک ہیں یہ فیصلہ کر سکیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت سی امنگیں اور آرزوئیں بھی پوری ہو سکتی ہیں. اور ہمارے ہاں جو سیاست کے نام پر فساد پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات مذہبی سیاست کے نام پر، اس کا بھی کلا کما کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو مختلف قسم کی تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں کہ ہم خلافت قائم کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے لوگ مرتے ہیں اور مارتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 35-40 سال میں بھی اس میں بڑی خون ریزی ہوئی ہے. اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی اس کی تسکین بھی ہو جائے گی اور جمہوریت کی راہ بھی کھوٹی نہیں ہوگی، بلکہ دنیا جس راستے پر چل رہی ہے کہ ایک بنیادی حقوق اور قانون کی حکمرانی پر مبنی جمہوری نظام امرہم شورا بینہم کے اصول پر مسلمانوں کے ہاں بھی مستحکم ہو، اس کو مستحکم اور محکم رکھتے ہوئے ہم خلافت کے خواب کو بھی شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں اگر اس بنیادی بات کو قبول کریں.
صاحب بہت ہی اہم نقطہ آپ نے، اور یہ جو پورا کا پورا ایک نیا جس کو آپ کہتے ہیں سیاسی بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھا، نہ جانے کس زمانے میں کون لوگ اٹھیں اور اس کو ایک دقت نظر کے ساتھ اور غور کے ساتھ سنیں، اس کے نتائج کو بھی سمجھیں. اچھا چند چیزیں جب آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان مثال کے طور پہ اگر 50 سے زائد ممالک میں ہیں، ایک ان کا آئینی جس کو کہتے ہیں سربراہ، وہ خادم حرمین شریفین ہے، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو غریب ممالک ہیں، مثلا چیچنیا ہے، کوسوو ہے، یہ بوسنیا کے اندر ہوا، برما کے اندر ہوا، وہ تو چیخیں مارتے مارتے رہ جاتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم سب کا ایک مشترک جس کو آپ کہتے ہیں علامتی باپ ہو، تو پھر تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ کھڑا ہوگا حرمین میں، کھڑے ہو کے اعلان کرے گا کہ یہ میرے اولاد ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے ممالک ہیں، کوئی میلی آنکھ اٹھا کے ان کی طرف نہ دیکھے، اور میرے پیچھے 50 ملک کھڑے ہوئے ہیں.
اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی آپ جانتے ہیں کہ وحدت، اتحاد، وہ اپنی ذات میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. لیکن دور حاضر میں اگر ہم یہ خواب دیکھیں کہ اس طرح سے فتوحات ہوں گی اور اس طریقے کی خلافت قائم ہو جائے گی، تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے. چنانچہ اس زمانے میں جو اقدار پیدا ہوئی ہیں، جو سیاسی نظم قائم ہوا ہے، اس کی تطہیر اور اس کا تزکیہ کر کے، اس کو پاکیزہ بنا کے ہم اپنے لیے اس طرح کا ایک نظام بنا سکتے ہیں. اگر مسلمان اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان کی آواز بھی مؤثر ہوگی، ان کو ایک طاقت کے طور پر تسلیم بھی کیا جائے گا. اور جو سفر وہ اس وقت طے کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ وہ آج دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکیں. ایک سفر ہے جس میں علم اور اخلاق کے لحاظ سے جب تک غیر معمولی برتری نہ ہو، آپ دنیا میں اپنی حیثیت نہیں منوا سکتے. وہ سفر بھی تیز ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر محض اس ایک اقدام سے وہ قوت بھی آ سکتی ہے کہ وہ آگے بڑھے. اور ان کی نمائندگی اگر عالمی سطح پر اس طریقے سے ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے مسائل کو ہم آسانی سے حل بھی کر سکیں.
ٹھیک، ہم سے بتائیے گا، ہمارے ہاں مسلمان ممالک کا ایک اتحاد، ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے OIC کے نام سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک بوڑھے ہاتھی کی طرح وہ بہیو کرتی ہے. اس کے اندر کسی ملک کی بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. تاون اور کرن سب نے سائن کیا ہوا ہے. وہ جو آپ بات فرما رہے تھے کہ ایک علامت ہوتی ہے، ایک مرکز ہوتا ہے ارتکاز کا، ایک شخصیت ہوتی ہے جو پھر معاملات کو آگے لے کے بڑھتی ہے. یہ معاملہ آپ نے سلطنت کی سطح پہ تو بتایا، یہ دنیا بھر میں جو باقی نظم بنے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا خاندان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک آدھ کو بڑا بوڑھا ہوتا ہے اور بڑے بڑے جھگڑے، یہاں تک کہ خونی معاملات کو بھی بس 2 منٹ میں وہ بیٹھ کے اپنے حکمت اور اپنی تدبیر بالغہ سے حل کر دیتا ہے. اسی طرح ادارے ہوتے ہیں، ہر جگہ ادارے بنے ہوئے، نظم بنے ہوئے ہیں، تو کیا آپ اس کو ہر جگہ پہ ایک ناگزیر تقاضا سمجھتے ہیں کہ کہیں پر ایک شخصیت ہو، اس کی ایک پوری تہذیبی روایت ہو، پھر ویلیوز ہوں جو پھر آگے منتقل ہوں، اور وہ جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو نظام معطل نہ ہو بلکہ نظام کا تسلسل ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہو؟
یہ انسان کی نفسیات کا ناگزیر تقاضا ہے، یعنی اس کی صورتیں تبدیل ہو سکتی ہیں اور نئی نئی صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں، ایجاد بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ دیکھیے نا، آپ خود غور کریں اس بات کے اوپر کہ ہم نے دستور بنایا ہے، دور حاضر میں بنایا ہے، ایک جمہوری دستور بنایا ہے، بھارت میں بھی ایک دستور بنایا گیا ہے، اس میں آخر اس کی کیوں ضرورت پڑ گئی کہ ریاست کی نمائندگی کے لیے ایک صدر مملکت ہونا چاہیے؟ کیوں ضرورت پڑ گئی اس کی؟ تو یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ اپنے اجتماعی وجود کی اسی طریقے سے نمائندگی چاہتی ہے۔ وہ رائے اعظم آتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، ان میں سیاسی اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی ایک شخصیت کو ریاست کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ تو اگر مسلمانوں کا کوئی قومی وجود ہے اور وہ ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ طلب تو موجود ہے کہ ان کی بھی کسی ایک شخص کو نمائندگی کرنی چاہیے، لیکن اس میں دونوں طرف اقدام کی ضرورت ہے۔ یعنی خود حرمین کی بادشاہت اپنے آپ کو ایک دستوری بادشاہت میں تبدیل کرے تاکہ اس کے لیے بھی دوام ہو۔ موجودہ صورتحال کو تو آپ طاقت کے بل پر قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن دستوری بادشاہت پھر لوگوں کی محبت کے بل پر قائم رہتی ہے۔ تو ایک پہلو وہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم حصار کریں اور اپنے دساتیر میں تبدیلی کر کے اس طرف بڑھیں۔ باقی رہ گئی اس طرح کی تنظیمیں جو بنائی گئی ہیں، معتمر بھی بنی ہے، رابطہ بھی بنی ہے، تو وہ کردار ادا نہیں کر سکتی۔ سیاسی قوت کے ساتھ ہی بعض کردار ہیں جو ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو انسانی نفسیات کو اصل میں ہر سطح پر اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیوخ قبیلہ یہی خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ کے مسیحیت نے تو اس کو مذہبی لحاظ سے بھی ایک مرکز پر قائم کر رکھا ہوا ہے۔ پاپائیت کا نظام ان کے ہاں اسی اصول پر قائم ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کا کوئی نظم موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمارے ہاں تو ایسی کوئی روایت قائم نہیں ہو سکی۔ لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ صرف مسلمان سارے کے سارے ایک ہی گروہ نہیں ہیں، ان کے اندر بھی بہت سے گروہ ہیں۔ تو اہل تشیع کے ہاں اس تصور کی ایک دوسری صورت موجود ہے، اور انہوں نے بھی بڑی حد تک ایران میں اس کو قائم رکھا ہے۔ ان کے ہاں آیت اللہ یا اسی طرح کے اور بعض لوگ جن کو مجتہد اعظم کہتے ہیں، وہ انہی اختیارات کے ساتھ ایک نظم قائم رکھتے ہیں۔ تو یہ ضرورت ہر جگہ ہوتی ہے۔ مذہبی لحاظ سے تو اس طرح کا کوئی نظم اسلام پسند نہیں کرتا کہ قائم کیا جائے، لیکن سیاسی اعتبار سے یہ ضرورت ہے، رہتی ہے، اور یہ بڑی حد تک بعض چیزوں کا مداوع بھی کرتی ہے۔ اس میں کچھ خوبیاں ہیں جو نمایاں ہو جاتی ہیں، کچھ خرابیاں ہیں، اور ان خرابیوں کا علاج موجودہ زمانے میں آپ سیاسی اقدار کے تحفظ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔
ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب۔ جو اصل سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا ملکہ برطانیہ کے حوالے سے، چند ایسے واقعات دور حاضر میں ان کے دور اقتدار میں سامنے آئے جو بظاہر ناقابل فہم لگتے تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ تصور ہے کہ کسی اتھارٹی والے شخص سے اگر آپ کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ جواب اپنی اتھارٹی کے لحاظ سے دیتا ہے کہ بھائی تمہیں کیا حق ہے، اور بالخصوص اگر آپ ملک کے اندر رہتے ہوئے یہ معاملہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں آپ علیحدہ کر دیں، تو کہا جاتا ہے کہ جی تم تو غدار ہو، اور تم تو ملک کے دشمن ہو، اور دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ملکہ ہی کے اقتدار کے دوران دو بڑے علاقوں نے، اسکاٹ لینڈ نے اور غالباً آسٹریلیا نے، وہاں پر یہ تحریک اٹھی کہ کیوں نہ ہم اس پورے کے پورے پروسیس سے الگ ہو جائیں اور ملکہ کو اپنا حکمران نہ مانیں۔ تو آگے بڑھ کے بجائے یہ کہ برطانیہ اپنی فوجیں لے کے وہاں چڑھ دوڑتا یا ملکہ اس چیز سے انکار کر دی، اڑ جاتی، انہوں نے وہاں پر آزادی سے ریفرنڈم کرایا، اور ریفرنڈم کا نتیجہ اس زمانے میں بھی ان کے حق میں نکل آیا۔ تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ جو ایک رویہ سامنے آتا ہے ایک حکمران کا، اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟
یہی وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ ایک دستوری بادشاہت کیا ہوتی ہے، اور ایک دستوری بادشاہت میں بادشاہ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور جو سیاسی اقدار دور حاضر میں پیدا ہوئے ہیں ان میں اور اس بادشاہت میں ہم آہنگی کیسے پیدا کرنا چاہیے، وہ اسی کا بہترین نمونہ تھی۔ اور یہی چیز ہے کہ جو ان کو ایک خاص عظمت بھی عطا کرتی ہے۔ ہم بھی اگر اس طرح کی روایات اپنے ہاں پیدا کر سکیں، تو یہ بہت سے جھگڑے اور بہت سی نزاعات ہیں جن کو آسانی کے ساتھ آپ ایک طرف رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ہمارے اپنے زمانے میں جنگیں ہوئیں، آپ کے علم میں ہے کہ عراق اور ایران کے درمیان جنگ ہو گئی، یمن میں کیا ہوتا رہا ہے۔ خود مسلمانوں کی بہت سی قومیں ہیں جو آپس میں دست و گریبہ رہتی ہیں، کردستان کا کیا معاملہ رہا ہے، بہت سے معاملات ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سلجھانے کے لیے اور ایک صحیح اصول پر نظم اجتماعی کو آگے بڑھانے کے لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک طرف ہم ہر جگہ اس بات کو بطور اصول مانیں کہ اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، کوئی قومیت، قومیت کی بنیاد کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی قومیت اگر کسی علاقے میں اپنے لیے علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. بالکل اسی طرح آپ اس کے قاعدے ضابطے طے کر سکتے ہیں جس میں لوگوں کو حق دے دیا جائے. وہ اگر اپنا الگ نظم قائم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، وہ قائم کر لیں، لیکن امت مسلمہ کا حصہ رہیں، اور امت مسلمہ کے لیے ایک علامتی سیاسی اقتدار یہ ناگزیر ہو جائے. اگر آپ ان تمام چیزوں کو اپنے ہاں قائم کر لیں، بلکہ میں اگر اس کا خلاصہ کر دوں، یعنی ایک طرف ایک علامتی حکمران آپ کو میسر آ جائے، آپ اس کو خلیفہ کہہ لیں، آپ اس کو خادم الحرمین کہہ لیں، آپ اس کو الملک کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن وہ آپ کے لیے، آپ کی پوری امت کے لیے ایک مرکزی شخصیت کی حیثیت رکھتا ہو. اور میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیز آپ کو تاریخ نے پھر ایک مرتبہ فراہم کر دی ہے. یعنی تاریخ نے جو خلافت کے نام پر فراہم کی تھی وہ تو اقبال نے کہا تھا نا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی کبا، وہ تو ختم ہو گیا معاملہ، لیکن ایک دوسری تاریخ بن گئی ہے پچھلے اس 100-125 سال میں. اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تاکہ آپ کو ایک علامتی وحدت مل جائے، ایک علامتی شخصیت مل جائے، ایک علامتی اقتدار مل جائے، اور وہ جو خلافت کے لیے یا مسلمانوں کی اجتماعی حکمرانی کے لیے یا ایک پرانے زمانے کی اصطلاح ہے پین اسلامزم، یعنی وہ جو تصورات ہمارے ہاں اندر موجود ہیں ان کو آپ کسی وحدت میں ڈال سکیں. یہ ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے. یہ قوموں کی ضرورت ان کی کسی بھی قومیت کی بنیاد پر ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں یہ ایک مذہبی روایت رہی ہے، اور ہم آج بھی حرمین کے تعلق سے اپنے مذہبی احساس کو اس کے ساتھ متعلق کر کے مذہب کی اپنی قوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے ایک وحدت کا اہتمام کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب یہ ضروری ہے کہ ہم ان سیاسی اقدار کو بھی، جو اللہ تعالیٰ کے دین میں بھی ملحوظ ہیں اور دنیا نے بھی اب ان کو اختیار کر لیا ہے، ہمارے ہاں تو لوگ ان کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ اقدار دور حاضر میں مغرب نے پیدا کی ہیں. میں اس کو بالکل اس کے الٹ سمجھتا ہوں. یہ وہ اقدار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، ہمارے دین میں جن کی تعلیم دی گئی تھی، یہ اقدار ہیں کہ جن کو دنیا نے تسلیم کر لیا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو الحکمت و زالت المومن کے اصول پر اپنی متا سمجھیں، اور ان اقدار کا ہم لحاظ کر کے جتنے بھی ہمارے ممالک ہوں، جتنی بھی ہماری مملکتیں ہوں، ان میں نظم قائم کریں. پھر عرض کر دوں کہ اسی اصول کے اوپر کہ ہر جگہ انسان کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہو، وہ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جائے. انسان کے بنیادی حقوق کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا. اسی چیز کو سامنے رکھ کر، جس کو سامنے رکھ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں یہ فرمایا تھا کہ انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے. یہ اصل میں ایک جملہ ہے، یہ تمام بنیادی حقوق کی اساس ہے. جب آپ نے انسان کی جان، مال اور آبرو کے لیے حرمت کا اعلان کر دیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ الا بالحق، اب کوئی شخص، خواہ وہ حکمران ہے یا کوئی عام آدمی ہے، کسی کی طرف اقدام نہیں کر سکتا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو ہم اپنے اصول کے طور پر مانیں، قوموں کے حق خودرادی کو ان کو داخلی طور پر جو آپ حیثیت دینا چاہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اگر مل جائے تو اس سے ملکوں کو کچھ نہیں ہوگا، اس سے بلکہ اور زیادہ استحکام ہوگا. اور لوگ اگر چاہیں گے اور آپ اس کے قاعدے بنا دیں گے، الگ ہونا تو الگ ہو جائیں گے، اور اگر وہ دوبارہ وحدت میں آنا چاہیں گے تو دوبارہ وحدت میں آ جائیں گے. اس طریقے سے خود اس وحدت کو قوت حاصل ہوگی. جمہوری اقدار کو ہم اصول کے طور پر مانیں. ہمارے ہاں امر و ہم شورا بین ہم کا اصول دیا گیا تھا، دور حاضر میں اس کو ایک باقاعدہ قدر کے طور پر مان لیا گیا ہے. ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہمارے ہاں اسی اصول پر، یعنی خالص جمہوری اصول کے اوپر حکومتیں بنیں، لوگوں کی رائے سے وجود میں آئیں، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم رہیں، اور اسی بنیاد پر تمام فیصلے کریں. اور جمہوری اقدار جس طرح کے دنیا کے اندر اب قائم ہیں، ہمارے ہاں بھی وہ نیچے سے اوپر تک اسی روح کے ساتھ قائم ہوں، اور اس طرح وہ سیاسی استحکام حاصل ہو جائے جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں بندوق اور ہمارے ہاں بہت سے اس طرح کے تالے آزما وہ استحکام پیدا نہیں ہونے دیتے. اس کو پیدا کرنے کی صحیح کی جائے، اور قانون کی حکمرانی ہر جگہ ہو. قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں آزاد ہوں، لوگوں کو پورا حق ہو کہ وہ حکومتوں پر تنقید کر سکیں، کوئی اقدام بھی کیا جائے تو وہ قانون کے مطابق کیا جائے، قانون کے لحاظ سے کیا جائے، اور قانون کے سامنے سر جھکا دینے کے لیے ہر شخص تیار ہو۔
ٹھیک ہے صاحب، بہت ہی اہم گفتگو ہے آپ نے کی۔ آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ، میں ذاتی طور پہ جاننا چاہتا ہوں، ہم سب، آپ نے سیاسی منظرنامہ بتایا دنیا کی بدلتے ہوئے صورتحال میں کس طرح ملکہ جو تھیں وہ ایک نئے عہد کا آغاز تھیں، ہم نے یہ دیکھا خود بطور انسان کے کہ وہ تھیں تو مغربی تہذیب کے اندر پڑی، وہیں پر بڑی ہوئیں، اسی کی وہ نمائندہ تھیں، لیکن ایک بہت ہی ساتر اور بڑی محتشم ان کی جامع زیبی تھی، اور جو روایات تھی تاریخ کی اس کو انہوں نے آگے منتقل کیا۔ یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک حکمران جب اس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنے اس اسٹیچر کو مینٹین کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اور ملکہ نے بڑی خوبی سے ان کو نبھایا۔
جس شخص کو بھی یہ حیثیت حاصل ہو، وہ خاندان میں حاصل ہو، قبیلے میں حاصل ہو، قوم میں حاصل ہو، عالمی سطح پر حاصل ہو، وہ اگر اپنے وقار کو قائم نہیں رکھے گا، اس کی زبان کیا ہے، وہ بات کیسے کرتا ہے، اس کے یہاں شائستگی ہے، اس کے یہاں تہذیبی اقدار کی پاسداری ہے، یہ چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر یہ تو ایک تماشا بن کے رہ جائے گا، یعنی یہ چیزیں آگے قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ تو بڑی شخصیات ہی ہیں جو قوموں کے لیے یہ حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ خدا کرے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی مختلف قوموں کے اندر ہی صحیح ایسی شخصیات سامنے آئیں کہ جو اپنے وقار کو قائم رکھیں، جن کی کچھ اقدار ہوں، جن کو واقعتاً لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھیں، جن کی ایک زبان ہو، جو بات کریں تو لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ بات کسی قدر سے پیدا ہو رہی ہے، کسی ویلیو سے پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے وہ اخلاقی قوت ہو جو حقیقی قوت ہوتی ہے۔ بندوق کی طاقت تو اصل میں بڑی کمزور چیز ہے، اصل طاقت اخلاقی وجود کی طاقت ہے، اور یہ اخلاقی وجود کی طاقت ہے کہ جس کے پیچھے روایات ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ مجھے آپ کو اگر کسی چیز سے اختلاف ہے تو آپ اپنا اختلاف شائستگی کے ساتھ بیان بھی کریں گے، ظاہر بھی کریں گے، لیکن قوم بحثیت مجموعی اپنی تہذیبی روایات، اپنی ثقافت، اپنے مذہبی پس منظر اور جو کچھ بھی ان کی تاریخ بن چکی ہے اس کے اندر کھڑے ہو کر آگے بڑھتی ہیں تو وہ ترقی کی طرف قدم بڑھاتی ہیں۔ برطانیہ عظمیٰ اسی کی ایک مثال ہے کہ تاریخ کو پوری قوت کے ساتھ ہاتھ میں پکڑ کر انہوں نے اقدار، یہ تمام جو جمہوری اقدار ہیں ان کا ایک بہت اچھا نمونہ پیش کیا ہے۔ یہی چیز ہے کہ جو قوموں کو وقار عطا کرتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ بڑا ضروری ہے، بدقسمتی سے وہ لوگ جو مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، پس منظر، زبان اور تاریخ سے اپنا تعلق توڑ لینا چاہتے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور کسی قوم کو آسانی سے میسر نہیں آتی۔ اس میں اصول وہی ہے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے، یعنی آپ ان روایات کے اندر کھڑے ہو کر آگے دیکھیں اور پھر آگے بڑھ کر وہ سب کچھ کریں جس کی بنیاد کے اوپر نیا علم پیدا ہوتا ہے، نئی روایات پیدا ہوتی ہیں، نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ اگر آپ اس سے تعلق توڑ کر آگے بڑھنا چاہیں گے تو پھر آپ کی کوئی حیثیت دنیا میں ہوگی نہیں۔ روایت کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھیں اور روایت کے اس طرح پابند نہ ہو جائیں کہ آپ کے سامنے آسمان کی وسعتیں ہوں اور آپ زمین میں گڑے جا رہے ہوں، زمین میں اپنے پاؤں رکھ کر آسمان کی وسعتوں میں سیر کرنے کے لیے نکلیں۔
کیا خوب ہے غام صاحب، بہت ہی شکریہ۔ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی ملکہ برطانیہ دنیا سے رخصت ہوئی، اس صدی کے سیاسی منظرنامے کا ایک بہت ہی اہم کردار، وہ کیا تبدیلیاں تھیں عالمی سطح پر جس کی وہ علامت کے طور پہ سامنے آئیں، غام صاحب سے ہم نے سمجھا اور یہ بھی جانا کہ مسلمان ممالک کے لیے کیا سبق ہے اس پورے کے پورے تجربے کے اندر۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اجازت دیجیے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔